الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق الله العظيم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں, یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. محرم اس کے معنی ہوتے ہیں عزت والا, عزت والا جس کو بنایا گیا ہو, احترام والا بنایا گیا ہو. اسی لیے ہمارے شیخ اور مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ شروع ہوتا ہے محرم سے, جس کے معنی عزت والا. اور ان لوگوں کا سال انگریزوں کا شروع ہوتا ہے جنوری سے. ایک تھوڑا سا آپ کھینچ لیجئے اس کو, جنوری کو تھوڑا سا کھینچ لیجئے تو وہ کیا ہو گیا جنوری. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اول, یہ تو جانور ہیں ان سے بھی بدتر گئے گزرے ہیں, چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں قرآن کریم. تو ان کا سال بھی جنوری سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا سال حرمت سے شروع ہوتا ہے, عزت والا حرمت والا. اس لیے میرے دوستو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اسلامی تاریخ کو زندہ کیجئے, اسلامی تاریخ کو یا قمری تاریخ کو زندہ کیجئے. ہمارے گھروں میں کیلنڈر لگے ہوئے ہوتے ہیں جنوری دسمبر اور یہ جو شمسی تاریخ کے مہینے ہوتے ہیں یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. کیلنڈر ہم خرید کے لاتے ہیں باقاعدہ. جہاں آپ خرید کے لاتے ہیں اہتمام کیجئے کہ تصویر والا نہ ہو, جاندار کی تصویر نہ ہو. تو جہاں آپ یہ خریدتے ہیں ایک اور خرید لیجئے اسلامی کیلنڈر, وہ ہمیشہ کام آئے گا. یہ والا تو بیکار ہو جاتا ہے, سال گزرا اور ختم ہو گیا. اور وہ اسلامی جو مہینے کا آتا ہے وہ کارڈ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ کے کام آتا رہے گا, اس کو بدلنا بھی نہیں پڑے گا. یہ کتنی آسانی کی بات ہے. اور آپ کے گھر میں اسلامی تاریخ لگی ہوئی ہوگی تو یہ فرض کفایا آپ زندہ کر رہے ہیں. بھائی ایک سنت کو زندہ کرنے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید. جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا جبکہ میری امت میں فساد ہو, یعنی لوگ دین کو چھوڑ رہے ہوں, سنتیں اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہوں, اس وقت سنت کو زندہ کرے تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے. اب یہ سنت کے اوپر یہ اجر مل رہا ہے 100 شہیدوں کا. اور یہ اسلامی تاریخ کو زندہ کرنا تو آپ فرض کفایا کو زندہ کر رہے ہیں, یہ سنت سے بڑا درجہ ہے. تو جب سنت پہ یہ مل رہا ہے ثواب اور اجر مل رہا ہے تو اس پر کتنا زیادہ ملے گا آپ خود سوچ لیجیے, کیونکہ آپ فرض کفایا کو زندہ کر رہے ہیں اسلامی تاریخ اپنے گھر میں لگا کر. اور پھر آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی, اس کی برکات آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو رواج دیجئے. کیونکہ اگر کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ آج تاریخ کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، تو سب کے سب گناہگار ہیں. فرض کفایہ کا تو یہی مطلب ہے، لہذا سب گناہگار ہوں گے. اور سچی بات میرے دوستو یہ ہے کہ یہ قمری تاریخ کا رواج اٹھتا جا رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان کب آیا کب گیا، وہاں کے رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو جماعتیں جا رہی ہیں، تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کر کے جاتے ہیں، ان کی چلت پھرت سے اور نقل و حرکت سے اب کچھ بیداری پیدا ہونی شروع ہوئی. ورنہ کہاں، اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں جنازے کے بغیر دفنایا جاتا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں، بچے جوان ہو گئے ان کے ختنے نہیں، کوئی ختنے کرانے، کوئی حکم بتانے والا نہیں کہ بھائی بچے کی پیدائش پہ ختنے بھی ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں. میرے دوستو، ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کنویں کا منڈک یہی سمجھتا ہے بھائی یہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے سب. ہم سمجھتے ہیں کراچی کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کوئی جین کا ماحول تو سب ٹھیک ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ نکل کے دیکھیں تو لوگوں کو کلمے نہیں آتے، لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا، نماز لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی. یہ تو اللہ جزائے عظیم عطا فرمائے. مولانا ایاز صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا اجر اور اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتے ہیں، امت نہیں دے سکے گی ان کو. اللہ ہی ان کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. نہ جانے کیا وہ بدلہ ہوگا، بہرحال وہ اللہ ہی عطا فرما سکتے ہیں، امت اس کا بدلہ ان کو نہیں دے سکتی جو وہ احسان اس امت پہ کر کے گئے. بھائی، اسلامی تاریخ کو زندہ کیجیے، اپنے گھروں میں اس کو رواج دیجیے. ہمیں پتہ تو ہو کہ آج اسلامی کیا تاریخ ہے، بس رمضان آیا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھائی ہاں چاند نظر آ گیا، بس ٹھیک ہے آج کون سا روزہ ہے، کل کون سا روزہ ہوگا، تو یہ اس طرح رمضان کی تاریخ پتہ چل جاتی ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ کا پتہ چل جاتا ہے، بس انہی مواقع پہ ہم کو چاند یاد آتا ہے اور چاند کی تاریخ یاد آتی ہے. پھر اور مواقع سال بھر ہم بھول جاتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایسی بے رخی اور ایسی یعنی بے اعتنائی، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور جبکہ اس کی جو ضد ہے یعنی شمسی تاریخ، وہ ہمیں معلوم ہے، وہ بڑے اہتمام سے معلوم ہوتی ہے اور یہ معلوم نہیں ہوتی. اس لیے میرے دوستو، آپ کسی کو خط لکھیں، آپ کسی کو درخواست لکھ رہے ہیں، تو ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ اوپر اس کو اسلامی تاریخ لکھ دیں اور نیچے شمسی تاریخ لکھ دیں. اہتمام کیجئے، زندہ کیجئے اس کو، بہت بہت بڑا اجر ملے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ محرم کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عزت اور حرمت والے مہینے ہیں. یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین مہینے اور ایک رجب کا مہینہ، یہ چار مہینے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں اور ان میں سے یہ چار مہینے بہت زیادہ عزت اور حرمت والے ہیں. اور ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی گناہ نہ کرو، تقویٰ سے رہو. معلوم ہوا کہ ان چار مہینوں کو تقویٰ کے حصول میں خاص دخل ہے. اس لیے ان مہینوں کے اندر تقویٰ کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو. پھر ان دنوں کے اندر جو ایک بہت بڑی عبادت ہے وہ عاشورے کا روزہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفلی روزوں میں جتنا عاشورے کے روزے کا یعنی 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا اس کا فرماتے تھے. بہت زیادہ اہتمام. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بصوم یوم عاشوراء, یعنی عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے. وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ, اور ہمیں اس پر ابھارا کرتے تھے, ترغیب دیا کرتے تھے. وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ, اور اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے کہ عاشورے کا روزہ رکھو, اور یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا. اسی لیے آگے فرمایا فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَان, جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے لم یأمرنا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عاشورے کے روزے کا پھر حکم فرمانا چھوڑ دیا. ولم ینہنا, ہاں منع بھی نہیں کیا, حکم بھی نہیں دیا, منع بھی نہیں کیا. ولم یتعاہدنا عندہ, اور نہ ہی اس کی اس قدر تاکید فرمائی جس طرح پہلے فرماتے تھے. تو رمضان کے روزوں سے پہلے یہ عاشورے کا روزہ فرض تھا, اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ سنت قرار دے دیا گیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے گا, یعنی 10 محرم کا, یا 10 محرم کے ساتھ ایک 9 محرم اور 11 کو ملا لے, 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے, یا 10 کے ساتھ 9 کو ملا لے, تو فرمایا اس روزے کا جو اہتمام کر لے ان دو روزوں کا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تھوڑی سی محنت ہے, چند گھنٹے کی بھوک پیاس ہے, اور اس پر اجر کتنا بڑا مل رہا ہے. ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یہ یہودی تو اس کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں, یہ یہودی اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت فرما کر, تو یہود مدینہ کو آپ نے دیکھا کہ اس روزے کا بہت اہتمام ہے. آپ نے ان سے پوچھا بھائی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو, ما ھذا الیوم الذی تصومونہ, یہ روزہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو, یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو. انہوں نے یہ کہا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے, اور فرعون کو غرق کیا گیا تھا, اس کے لشکر کو غرق کیا گیا تھا, لہذا ہمارے لیے یہ خوشی کا دن ہے, اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. لیکن آپ نے فرق فرما دیا, فرق یہ فرمایا کہ جب صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یہ یہود اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا, اگلے سال تک میں اس دنیا میں رہا, لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع, اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں نوی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا, یعنی 9 محرم کو 10 محرم کے روزے کے ساتھ ملا کے روزہ رکھوں گا. اور ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیا جائے. بہرحال یہ ہمیں اختیار ہے, یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم 9 کو 10 کے ساتھ ملا لیں یا 11 کو 10 کے ساتھ ملا لیں. ایسا کیوں کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود سے غیر مسلموں سے تشبہ لازم نہ آئے. آج اس بات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے اس بارے میں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یہود کے ساتھ مشابہت ہو جائے. لہذا فرق فرما دیا کہ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو چونکہ وہ صرف 10 محرم کا رکھتے ہیں تو ہم 9 کو ساتھ ملائیں گے یا 11 کو ساتھ ملا کے 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ امتیاز ہو جائے، ہمارے روزے کا امتیاز ہو جائے یہود کے روزے سے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اتنا اہتمام فرما رہے ہیں، اتنا اہتمام کہ کسی طرح مشابہت نہ ہو، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی زینت کو بڑھایا وہ بھی انہی میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور فرمایا جس نے تم میں سے ان کو دوست بنایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُم، تو وہ انہی میں سے ہے. اور یاد رکھیں میرے دوستو، یہ تشبہ اختیار کرنا، کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنا، یہ دلیل ہے محبت کی. آدمی کسی کے جیسا کب بننے کی کوشش کرتا ہے؟ جب محبت ہو جاتی، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کا لباس اچھا لگنے لگتا ہے تو چاہتا ہے میرا بھی لباس ایسا ہی ہو، اس کے اطوار کو پسند کرتا ہے، اس کے طریقوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ علامت ہے محبت کی. لہذا غیر قوموں کا لباس اختیار کرنا، ان کی شکل و صورت بنانا، ان کے جیسے بال بنانا، جیسے جس کو انگریزی بال کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں اختیار کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہمارے لیے، خصوصاً ہمارے لیے، جبکہ ہمارے پاس واضح ہدایات موجود ہوں. تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سکھ قوم سکھ، سکھڑے بھی کہتے ہیں ان کو سکھ، یہ ساری دنیا میں جہاں جاتے ہیں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں پر بھی یہ ہوں، یہ اپنی یہ گرو نانک کی شکل و صورت کو زندہ رکھتے ہیں، اس سے انہیں شرم نہیں آتی، یہ شرم محسوس نہیں کرتے، بڑے سینہ تان کے چلتے ہیں جہاں ہوں. نیو یارک کے ایک اسپتال میں ایک وہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا تمیم صاحب، وہ وہیں رہتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا نیو یارک کے اسپتال میں ایک سکھ سرجن آیا ملازمت کے لیے. وہ سرجن تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا. انہوں نے کہا سردار جی آپ بالکل ہمارے معیار کے مطابق ہیں، ہم کو ضرورت بھی ہے آپ کی، مگر ہمارے جو اسپتال ہے اس کا قانون یہ ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ اور کلین شیو ہونا چاہیے، بالکل آپ یہ داڑھی مونچھیں صاف کر کے آپ آئیے تو ہم آپ کو رکھ لیں گے. اس نے کہا رکھو اپنے پاس اپنے قوانین کو، میں اپنے یہ گرو نانک کی شکل تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتا، یہ ہمارے گرو نانک کا طریقہ ہے، اس پہ میں قائم رہوں گا، رکھو اپنی نوکری اپنے پاس رکھو. تو مولانا تمیم صاحب نے خود بتایا کہ وہ اسپتال والے، انہوں نے کہا سردار جی ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیے، ہم اپنے قانون تبدیل کر لیتے ہیں. اس ایک ڈاکٹر کے لیے برسوں سے جو قانون چلا آ رہا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کیا، اس ایک یعنی جو غیر مسلم تھا اس کی استقامت پر. آپ اندازہ تو لگائیں، اس کی استقامت پر جمنے پر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، یہ نہیں پیچھے ہٹا. تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا ارے قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہولناک دن ہوگا قیامت کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اوہو اے ایمان والو اللہ سے, اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. بہت یہ تنوین یا تعظیم کے لیے بہت بڑی چیز ہے قیامت کے دن کا زلزلہ. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے نا, اور اس دوران کوئی دھماکہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, تو وہ اور چمٹاتی ہے, جلدی سے اور زیادہ بھینچ لیتی ہے اپنے بچے کو. لیکن یہ قیامت کا دن عجیب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نہ اس دن ایسا نہیں ہوگا. یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اس دن تو دودھ پلانے والی, اس کے اندر ساری یہ الفاظ ایسے ہیں, جانور بھی دودھ جو پلاتے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے, انسان بھی, یہ سب شامل ہو گئے اس میں, کہ جو بھی دودھ پلا رہا ہوگا اپنے بچے کو وہ بھی بھول بیٹھے گا. ہاں اس وقت تو ایسا ہوتا ہے کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ماں دودھ پلا رہی ہے وہ اور اپنے بچے کو اپنے سے چمٹا لیتی ہے, اس دن نہیں ہوگا ایسا, اس دن تو بھول بیٹھے گی. کیا الفاظ ہیں قرآن کریم نے, کیا نقشہ کھینچا ہے. یوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اور وہ اس کی خوفناکی ایسی ہوگی, ہولناکی ایسی ہوگی کہ حمل گر جائیں گے, جو حاملہ مائیں ہوں گی, جانور ہوں گے, ان کے حمل گر جائیں گے. وہ ایسا دھماکہ ہوگا, ایسا زلزلہ ہوگا, کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. تو بھائی یہ وہ دن ہوگا, اس دن یہ جا کے کہے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میری شفاعت کیجئے, آج کے دن بہت محتاج ہوں آپ کی شفاعت کا. حضور فرمائیں گے, اگر حضور نے فرما دیا کہ یہ پہلے مجھے اس بات کا جواب دے, تو میرا امتی ہے, یہ سکھ قوم نے اپنے گرو نانک کے طریقے کو ساری دنیا میں زندہ رکھا, وہ شرماتے نہیں تھے, تجھے میرے طریقے کو میرے جیسی شکل اختیار کرنے میں, میرے طریقے کو اختیار کرنے میں تجھے کیا شرم محسوس ہوتی تھی, تجھے کیوں شرم آتی تھی, کیا چیز تجھے, کس چیز نے تجھے روکا میرے طریقے پر آنے سے. کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ کس منہ سے ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہہ سکیں کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیے. حالانکہ سکھ قوم کو یہ داڑھی وغیرہ رکھنے پر کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ یہ ایمان کی حالت میں نہیں, ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل خیر معتبر ہی نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. مگر آپ دیکھ لیجئے ان کی استقامت پر لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, یہ نہیں پیچھے ہٹتے. اور دوسری طرف ہمارا حال ہے, وہ ہم کہتے ہیں ہماری ہنسی اڑائی جائے گی. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص کا خط آیا کہ حضرت جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں, لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں. فرمایا لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. حضرت نے جواب لکھا لوگوں کو ہنسنے دو, تم کو قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. تم ڈرتے ہو ہنسنے, ہنسے جانے سے وہ ہنسے ہی تم پہ ہنسے ہی جاتے رہیں گے لوگ. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دو, آپ کی سنت پر فدا ہو جاؤ, پھر دیکھو, پھر دیکھیے آپ کا, آپ کی, آپ ہی کی حکومت ہے پھر. ہاں خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تھا, رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا. مسلمان کو خطاب کر کے فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ تو سویا ہوا رستم ہے. خفتن مصدر ہے نا فارسی کا, سونا, سو جانا, سویا ہوا, خفتہ معنی سویا ہوا, تو سویا ہوا رستم پہلوان ہے. رستم پہلوان اگر سو جائے تو بے خبری میں اس پہ حملہ ہو سکتا ہے, کوئی قتل کر سکتا ہے اس کو, لہذا تو سویا ہوا رستم ہے. رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا. ارے تو کیا سمجھتا ہے تیرے اندر بہت زبردست طاقت رکھی ہے اللہ نے, تجھے ہو کیا گیا ہے؟ وہ ایک شہزادے تھے, وہ شہزادیوں میں رہا کرتے تھے, محل میں باہر جاتے ہی نہیں تھے. اور وہ ایک دن محل کے باغ میں, اور ان کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی, محل کے باغ میں ایک دن سانپ نکل آیا. شہزادیوں نے بھی چیخم دھاڑ کی کہ کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا, کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا. تو شہزادے بھی کہہ رہے ہیں بھائی کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا. وہ شہزادیاں جو آواز لگا رہی ہیں وہ یہ بھی لگا رہے ہیں بھائی کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا. خیر وہ ملازم آئے محل کے, سانپ کو مارا گیا. پھر ایک ملازم نے چپکے سے کہا شہزادے میاں آپ بھی یہ آواز لگا رہے تھے کسی مرد کو بلاؤ سانپ نکل آیا, آپ بھی تو مرد ہیں. کہنے لگے وہ میں بھول گیا تھا. تو آج مسلمان کا یہی حال ہے, ہم لوگوں کا آج یہی حال ہے, سو چکے ہیں. حالانکہ طاقت ہے, سب کچھ ہے, اللہ نے بہت زبردست ہمیں صلاحیت دی ہے, ایسی بات نہیں ہے, سب کچھ ہے ہمارے پاس. رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دمخم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دمخم تیرا, بس تیرے جاگنے کی دیر ہے. مسلمان تو شیر ہوتا ہے اللہ کا شیر. حضرت والا نے فرمایا جنگل میں ایک ہوتا ہے شیر, آسمان سے سورج ایک ہوتا ہے, ستارے لاکھوں ہیں, سورج ایک ہوتا ہے لیکن جب وہ نکلتا ہے سارے ستارے غائب. یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ستارے اپنی جگہ سے چلے جاتے ہیں؟ نا, یہ اس وقت بھی وہی موجود ہوتے ہیں. ستارے سب موجود ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر, جس طرح یہ رات کو چمک رہے ہیں جن جگہوں پر, دن میں بھی اسی وقت وہیں موجود ہیں, مگر سورج کی روشنی کے سامنے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے. سورج ایک ہوتا ہے, ستاروں پہ غالب رہتا ہے, شیر ایک ہوتا ہے. حضرت والا نے فرمایا اگر کسی دن جنگل کے جانور یہ کہیں کہ آج آپ جنگل کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں, ہم لوگ الیکشن کرا رہے ہیں, الیکشن ہوگا, ووٹنگ ہوگی, کون کسی جنگل کا بادشاہ کس کو بنایا جائے, وہ کہے گا ایک دھاڑ ماروں گا تم لوگ سب, تمہارے سب کے پیشاب خطا ہو جائیں گے, بھاگ جاؤ گے. جنگل میں ایک ہوتا ہے مگر غالب رہتا ہے. تو مومن بھی تو اللہ کا شیر ہے, مومن بھی اللہ کا شیر ہوتا ہے. رستم خفتہ ہے تو, کسبل نہیں ہے کم تیرا, جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دمخم تیرا, یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا, چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. بس اتنی سی بات ہے, یہ اتنی سی بات ہے. یہ جو تبلیغ والے کام کر رہے ہیں نا, یہ جگانے کا, بھائی جاگو, بھائی جاگو, خدا کے بندو جاگو. وہاں مدنی مسجد میں ایک صاحب ہوتے تھے, شب جمعہ میں وہ اٹھاتے تھے فجر کے وقت لوگوں کو, اور ان کی زبان پہ ایک شعر ہوتا تھا جو مجھے آج تک یاد ہے. وہ عجیب شعر, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, افلاک یعنی آسمانوں کے سائے تلے جاگ لے جتنا تجھے جاگنا ہے, جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا عرش کے سائے تلے. بس بھائی عرش کی ہوائیں چلیں گی قبر میں, جنت کی ہوائیں چلیں گی, سوتے رہو پھر آرام کرو, حشر تک آرام ہی آرام ہے, پھر قبر میں جا کے حشر تک آرام ہی آرام ہے. یہاں جاگ لو تھوڑا سا, اللہ کو منا لو, رو لو, دھو لو, کچھ اہتمام کر لو. اس لیے مومن اللہ کا شعر ہوتا ہے, جاگنے کی دیر ہے بس. ایک میجر صاحب گئے گاؤں, ایک گاؤں میں میجر صاحب دکان پہ گئے کسی, وہ وردی میں نہیں تھے. وردی جو ہوتی ہے نا میجر کی, بیج وغیرہ لگے ہوئے اور ہیٹ بھی ہوتا ہے, وہ اس میں نہیں تھے, بس سادے لباس میں تھے. تو جب وہ دکان پہ جا کے کھڑے ہوئے, وہاں پر پہلے سے ایک دیہاتی موجود تھا. یہ واقعہ ہمیں سنایا تھا حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پیر سے ٹھوکر لگ گئی ایک وہ دیہاتی کو میجر صاحب کے پیر سے ٹھوکر لگ گئی. جب یہ دکان پہ پہنچے وہاں دیہاتی کھڑا تھا پہلے سے, اس کا پیر میجر صاحب کا پیر ان کے پیر پہ پڑ گیا. دیہاتی ذرا غصے کا تیز تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے, دیہاتیوں کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے, ڈنڈے رکھتے ہیں وہ. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چوڑی والا تھا, اس نے چوڑیاں رکھی ہوئی تھیں, تو ایک دیہاتی آیا ایک ڈنڈا مار کے کہا دیہاتی تو بیچارے دیہاتی ہوتے ہیں. اس نے ایک ڈنڈا مار کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, اس نے کہا ایک ڈنڈا اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ آدھی چوڑیاں تو ویسی ٹوٹ گئی تھیں, تو اس مار کے کہنے لگے کیا چیز ہے, اس نے کہا ایک ڈنڈا اور مار دے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ, وہ قدوری کے حاشیے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ایک پیچھے دیہاتی ان کی نماز پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے امام صاحب نے یہ آیت پڑھ لی, الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر و اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله. اس میں دیہاتیوں کی مذمت کی گئی ہے, یہ بہت کفر کے سخت ہیں, نفاق میں بھی بہت سخت ہیں, کفر میں بھی بہت سخت ہیں. تو دیہاتی پیچھے تھا, اس کے پاس ڈنڈا موجود تھا, اس نے مارا وہیں. کہ ہمارے بارے میں یہ پڑھتا ہے. پھر آگے آیت جو ہے نا آگے, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, آگے یہ آیات ہیں, یہ الفاظ ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں دیہاتیوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر. تو وہ نماز نہیں بولا, پہلے تو اس نے صرف ڈنڈا مارا تھا, کچھ بولا نہیں تھا, اب نماز میں ہی بولا وہ, الْآنَ قَدْ نَفَعَكَ الْعَفَا, اب تجھے عفا نے فائدہ پہنچا دیا, ڈنڈے نے تجھے فائدہ پہنچا دیا. تو یہ دیہاتیوں کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے, تو وہ میجر صاحب کا جب پیر اس کے پیر سے ٹکرایا تو اس کو غصہ آ گیا, ڈنڈا پہلے اس کے ساتھ تھا اور مارا اس نے, ایک تھر پھاڑ دیا میجر صاحب. اب حضرت نے ہم یہ واقعہ سنا کر ہم سے فرمایا سچ بتاؤ کہ اگر وہ میجر صاحب وردی میں ہوتے, ہیٹ لگائے ہوئے, بیج لگائے ہوئے, پوری فل وردی میں ہوتے, اور اس وقت ان کا اور اس وقت وہ بوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, بوٹ ہوتا ہے وہ بڑا سخت, کسی کے پیر پہ پڑ جائے تو زخم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے, اس وقت وہ بوٹ میں ہوتے, وہ بوٹ جا کے ٹکراتا اس کے پیر سے, زیادہ چوٹ لگتی, جتنی اب لگی اس سے زیادہ لگتی, مگر وہ مارتا اس طرح ڈنڈا کہ وردی میں ہے. او ہو, پھر تو کہتا کوئی بات نہیں صاحب جی, ہو جاتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں, کیونکہ وردی میں ہے, اس کو معلوم ہے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے, فوجی ہے. بس بھائی ہم نے اپنی وردی کو چھوڑ دیا, آج دنیا بھر سے ہمارا روب جو چاہتا ہے جیسے چاہ رہے ہیں, کچا چبایا جا رہا ہے ہم کو, جو چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے مارتا ہے. وجہ وہی ہے ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی, وردی چھوڑ دی, ہم نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی کفار کے ساتھ اور اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی کھویا. تو چونکہ وردی میں نہیں ہے تو روب نکل گیا, سب کے دلوں سے روب نکل گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کبوتر ہو اور اس کا دل دماغ سب کچھ صحیح کام کر رہا ہو, اندر اس کا بالکل صحیح ہے, باطن سب کچھ صحیح ہے, صرف پر کٹ گئے اس کے, تو وہ بلی سے اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, بلی آئے گی اس کو حملہ کر کے کھا جائے گی. تو فرمایا اسی طرح, یہ مثال دے کر فرمایا, اسی طرح مردوں نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی, سنت والا حلیہ چھوڑ دیا اور عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا. تو ہماری مثال اس کبوتر کی سی ہے جو بلی سے اگر وہ اس کے پر ہوتے تو فوراً اڑ جاتا اور بلی سے اپنا دفاع کر لیتا, اپنے آپ کو بچا لیتا, مگر اب اس کے پر ہی نہیں ہے, کہاں سے اپنا دفاع کرے گا, کیسے بچے گا. مردوں نے داڑھی کو چھوڑا, عورتوں نے پردے کو چھوڑا, شرعی پردے کو چھوڑا. تو اب ہماری مثال اسی کبوتر کی سی ہے, پر کٹے کبوتر کی طرح, ہم دشمن سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے, نہ ہی دشمن کے دل میں ہمارا روب رہا. اور میرے دوستو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ تنگ نظری ہے. بس دل کی بات ہے, دل میں سب کچھ دل کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ظاہر سے کیا ہوتا ہے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر صفوں کو درست نہیں کرو گے اور بیچ میں خلا رہ جائے گا تو تمہارے دلوں میں اختلافات ڈال دیے جائیں گے. یہ کیا ہے, یہ ظاہر کا اثر ہے باطن پہ پڑ رہا ہے. ہے کہ نہیں, اس حدیث سے ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ حالانکہ وہ کیا ہوا, ذرا سا خلا رہ گیا, مگر حضور فرما رہے ہیں یہ تم سمجھ رہے ہو خلا رہ گیا, اس کا اثر یہ ہوگا کہ دل میں اختلافات ڈال دیے جائیں. یہ ظاہر کا اثر ہے جو باطن پہ پڑ رہا ہے. اچھا بھائی, آپ عید کے دن یا جمعے کے دن نئے کپڑے پہن کے جا رہے ہو اور کسی نے پان کی پیک تھوک دی یا کیچڑ لگ گئی آپ کے کپڑوں پر, نئے کپڑے بالکل, تو یہ ظاہر خراب ہوا نا, آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل میں بے چینی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو بھائی کیوں آپ کا دل کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ یہی شخص جو یہ کہے کہ نہیں ہاں دل کا معاملہ ہوتا ہے, ظاہر سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا ظاہر خراب, اسی شخص کا اگر ظاہر خراب ہو جائے, کپڑے خراب ہو جائیں, تو دل میں بے چینی, ارے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, جب تک دھو نہ لے صاف نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ ظاہر کا اثر باطن میں پڑا یا نہیں پڑا؟ لہذا اگر ہمارے مرد سر سے پیر تک سنت کے مطابق بن جائیں اور ہماری عورتیں پردے کا اہتمام کرنے لگیں تو یہ ہمارا ظاہر سنت کے مطابق ہو گیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری امت قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا گناہ صاف نظر آ رہا ہوں. بھائی چہرہ سنت کے مطابق نہیں تو صاف نظر آ رہا ہے, بس یہ قابل معافی نہیں ہے. اور اگر ہم نے سنت کے مطابق اپنے آپ کو سر سے پیر تک بنا لیا تو ہم قابل معافی ہو گئے, اور ہم یہ شعر پڑھ سکتے ہیں تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اور میرے دوستوں میں تو عرض کیا کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی برکت سے کہ یہ جو حلیہ ہے نا, یہ واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں فی نہیں نکالی جا سکتی. بھائی آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہے, داڑھی بالکل سنت کے مطابق ہے, مونچھے سنت کے مطابق ہے, بال سنت کے مطابق, لباس سنت کے مطابق, اب اس میں کیا فی نکالی جا سکتی؟ ہاں نماز ہم ویسی پڑھیں جیسی اللہ کو مطلوب ہے ہم نہیں پڑھ سکتے, اللہ کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا, ویسی نہیں پڑھ سکتے. اس کا حق نماز کا حق ادا نہیں, روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنی آپ عبادتیں لے لیجئے صرف ایک چیز ہے ظاہر جس کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں, اگر ہم بالکل صحیح ظاہر بنا لیں اپنا, نیت بھی صحیح ہو, تو بس یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میں نماز تو ویسی نہیں لے کے آیا جیسی لانی چاہیے, جیسی پڑھنی چاہیے, روزہ بھی میرے پاس ویسا نہیں ہے, میں نے حج تو کیا مگر حج ویسے نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا, لیکن اللہ یہ تو ظاہر تو یہی ظاہر تو آپ کے حبیب کے مطابق ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اسی پہ مجھے بخش دیجئے. یہ ہم کہہ تو سکتے ہیں, یہ واحد ایک چیز ہے ہمارے پاس, صرف ایک چیز ہے ہمارے پاس, ہم اس کو بھی چھوڑ دیں, یہ سہارا بھی چھوڑ دیں, پھر سہارا رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ صرف ایک چیز ہے جس کو اللہ کہیں گے ہاں یہ تو بات صحیح ہے, تیرا چہرہ, تیری مونچھیں, تیرے بال, سب کچھ سنت کے مطابق ہے, اس میں کیا خرابی نکالی جا سکتی؟ بس ایک چیز ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے آگے کہ اللہ یہ کچھ نہیں, نماز ویسی نہیں ہے, تلاوت ویسی نہیں تھی, حج ویسا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے, مگر یہ تو ٹھیک ہے اللہ, اس پہ ہی بخش دے مجھے. اب اس شعر کا مزہ آئے گا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں, تو اسی پہ مجھے بخش دے. تو میرے دوستوں ہم کہاں جا کر رہے ہیں, ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو کیسے چھوڑ دیا ہم نے, اور ہمیں کیوں شرم آتی ہے؟ تو بھائی یہ تنگ نظری بھی نہیں ہے جو میں عرض کر رہا تھا. دیکھیے کھیل کا میدان ہے, اور کھیل تو کھیل ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی اگر کوئی کھلاڑی کٹ پہن کر نہ آئے, جس کو ان کی وردی کو کٹ کہا جاتا ہے کھلاڑیوں کی, وہ کٹ پہن کے نہ آئے, کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, وہ کھلاڑی جو اپنی وردی میں نہیں آیا, کٹ پہن کے نہیں آیا, اس کو میدان میں جانے سے روک دیا جائے گا. وہ لاکھ کہے کہ آپ کو پتہ نہیں میں بہت بڑا کھلاڑی ہوں, مجھے فلاں فلاں انعامات ملے, میں بہت بڑا کھلاڑی ہوں, کہا جائے گا بے شک آپ کھلاڑی ہیں, بہت بڑے کھلاڑی ہیں ہم مانتے, مگر اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں. یہ کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ یا اسی طرح اس کو جیسے وہ جس حلیے میں آیا ہے کرتا شلوار پہن کے, ویسے ہی کہا جی آپ کھیل لیجیے, وردی میں آپ نہیں ہیں, آپ کو میدان میں نہیں اترنے دیا جائے گا. وہاں کہا جا سکتا ہے بھی تنگ نظری ہے, کیونکہ وہ شلوار قمیض میں کھیل تو سکتا ہے مگر وہاں بھی اس کو کھیلنے نہیں دیتے. تو دین کا معاملہ تو اور سخت ہے. اور لے لیجئے پائلٹ ہو, کوئی بہت ماہر پائلٹ ہو, وہ پائلٹ کی وردی جو ہے مقرر ہے, پائلٹوں کی وردی مقرر ہے ہر ملک کے اندر, وہ پہن کے نہیں گیا, اس کو روک دیا گیا, وہ کہے جی آپ کو پتہ نہیں میں ٹیک آف کرنے میں اور لینڈنگ میں بہت ماہر ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو کہ کب میں نے جہاز لینڈ کیا, میں تو ایسا اتارتا ہوں جہاز کو. ایسے ایسے پائلٹ بھی ہیں جو جہاز کو اس طرح اتارتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا کیا کب یہ کب زمین سے آگے لگا ہے, تو آپ کو پتہ نہیں میں اتنا ماہر پائلٹ ہوں. وہ کہا جائے گا بے شک ہیں آپ, بے شک ہم مانتے ہیں آپ کو, مگر اس وقت آپ وردی میں نہیں ہیں, آپ کا جو وردی مقرر ہے اس میں آپ نہیں آئے, لہذا آپ کو جہاز اڑانے نہیں دیا جاتا, جلدی سے جائیے پہن کے آئیے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو. میں تو ایک بزرگ نے خواب دیکھا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ بہت اداس ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ کیا بات ہے, میں اے اللہ کے رسول میں آپ کو اداس دیکھ رہا ہوں. فرمایا کیوں نہ اداسی ہو, میری امت کے مردے قبروں میں رکھے جاتے ہیں اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے, سوالات ہوتے ہیں منکر نکیر کے, جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا ہے, سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت, نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میں سنتا ہوں علماء سے کہ نکیرین یعنی فرشتوں, جو قبر میں فرشتے آتے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں قبر میں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد, حضور کا پیارا سا چہرہ دیکھنے کا جو ارمان ہے, جو خواہش ہے, چلو قبر میں جا کے تو ہوگی ہے پوری انشاءاللہ, جب وہاں جا کے ہم دیکھیں گے حضور کا پیارا سا چہرہ ہمارے سامنے آئے گا. تو فرمایا نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد, وہاں حضور کو دیکھنے کا جو ارمان ہے انشاءاللہ قبر میں جا کے پورا ہو جائے گا. تو فرمایا میری امت کے مردے قبر میں رکھے جاتے ہیں, میرا دنیا میں بھی یہی معمول تھا, جس کا چہرہ خلاف سنت ہوتا تھا میں پھیر لیتا تھا, چہرہ ہی پھیر لیتا تھا. تم امت کے مردوں کو یہ پوچھا جاتا ہے ان سے کہ بتاؤ ما تقول فی هذا الرجل, یہ کون شخص ہے, تو میں چہرہ ہی پھیر لیتا ہوں, تو پہچانیں گے کیسے جب میں اپنا چہرہ ہی, کیونکہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا ان مردوں کا, تو میں چہرہ پھیر لیتا ہوں, وہ پہچان نہیں پاتے تو ان کی پٹائی ہوتی ہے, ان کے گرد مارے جاتے ہیں, جہنم کے فرشتے ان پہ مقرر ہو جاتے ہیں. تو میں کیا کروں, مجھے اداسی کیوں نہ ہو, مجھے غم کیوں نہ ہو, کس حالت میں میری امت کے مردے اپنی قبروں میں پہنچ رہے. اس لیے آخری زمانے میں حضرت مولانا یوسف رجحانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کا نہ نکاح پڑھاتے تھے نہ جنازہ پڑھاتے تھے. یہ بہت بڑا مقام ہے, یہ بہت بڑا مقام ہے جو ان کو حاصل تھا. ان کو معلوم تھا کہ اتنی قباحت ہے, کتنی بری چیز ہے یہ. تو اللہ والے امت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم سمجھتے ہو جس کو معمولی, وہ اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ بہت بری چیز میں مبتلا ہو, لہذا وہ نہ نکاح پڑھاتے تھے نہ جنازہ پڑھاتے تھے. بھائی کسی کی تاخیر اللہ معاف فرمائے, کسی تاخیر نہیں ہے, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں, اور جو سب بہتر ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ, ہم تو بہتر ہی سمجھتے ہیں, لیکن یہ بات بھی تو بتانی ضروری ہے, بات بھی تو بتانی ضروری ہے. تو اس لیے یہ ظاہر ہی ہمارے پاس ایک سہارا ہے جس کو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے, اسی میں بخش دیجئے. وہ سہارا بھی آج ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج غیر ہم پر مسلط ہے. وہ جو کہا حدیث میں آیا نا کہ دسترخوان پر جس طرح لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو, کھانا تیار ہے, اس طرح ایک وقت آئے گا کہ تم بہت کثرت میں ہوگے, بڑے تعداد میں ہوگے مسلمان, مگر لوگ وہ کفار کی قومیں ایسے دعوت دیں گی تم کو, تمہارے تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو, جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں, آؤ دسترخوان پہ آ جاؤ. آج وہی وقت ہے. اے خاصہ اے خاصان رسول, وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اس لیے بھائی بس یہ تشبہ مشابہت ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر لیں تو کیا ہوگا. قنوج میں ایک عورت تھی, شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہو, ایک لڑکے کو وہ اس کے دفتر جاتے ہوئے روک لیتی تھی دروازے پہ کھڑے ہو کے, اس کو ناشتہ کراتی تھی, اس سے خوب باتیں کرتی تھی, پھر اس کو بھیجتی تھی. اس نے پوچھا, اما جی آپ یہ مجھ سے اس طرح پیار محبت سے اتنا اظہار فرماتی ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگی, بیٹا تمہارے طرح کا ایک لڑکا تھا, تمہاری شکل و صورت کا, اس کی آواز, اس کے اطوار, طور طریقے سب تمہاری طرح تھے, جوان بیٹا تھا, مر گیا, وہ بالکل تمہاری طرح تھا, تو تمہیں دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی ہوں. تو بھائی یہ شخص, یہ لڑکا اس کے لڑکے کی طرح تھا, اس کو ماں ہو کر اس پر پیار آ گیا, اور اللہ ماں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں. اللہ ماں دے رارا مہر من آموختم چوں بوت شمعے کے من افروختم, مولانا روم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا روم متکلم بن کے فرما رہے ہیں کہ ماؤں کو محبت کرنی تو میں نے سکھائی ہے, ماؤں کو محبت کی بھیک تو میں نے دی ہے, تو جس شمع کو میں نے جلایا ہو اس کا کیا حال ہوگا. لہذا ایک ماں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی شکل و صورت میں کسی کو دیکھ کر اور اس پہ فریفتہ ہو گئی, اس کو اس کا اکرام کر رہی ہے, تو اللہ تو ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, لہذا کوئی ان کے حبیب کی صورت میں آ جائے تو اللہ اس ماں سے زیادہ محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کو, اس سے یہ میرے حبیب کی صورت میں, یہ میرے حبیب کے حلیے میں ہے, یہ میرے حبیب کی طرح سوتا ہے, میرے حبیب کی طرح جاگتا ہے, میرے حبیب کی طرح کھانا کھاتا ہے, اس کا لباس, اس کا صورت, اس کے بال, سب کچھ میرے حبیب کی طرح ہے تو اللہ کو اس پر پیار آئے گا, ماں سے زیادہ پیار آئے گا اللہ کو, کیونکہ ماں کو تو بھیک اللہ ہی نے دی ہے پیار محبت کی. اور بھائی بات یہ ہے, قاعدہ اور اصول یہ ہے, جیسی ہم صورت بنائیں گے نا سیرت ویسی بنتی ہے. بکری کے پیٹ میں بکرے کا بچہ بنتا ہے, بنتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے اس کی, جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں روح بھی ڈالتے ہیں, بکرے کی ڈالتے ہیں, گدھے کی نہیں ڈالتے, وہ آ کے گدھے کی طرح نہیں بولتا, بکرے ہی کی طرح بولتا ہے. گدھی کے پیٹ میں گدھی کا بچہ بنا تو اس کے اندر گدھے کی روح ڈال کے اللہ اس کو دنیا میں بھیجتے ہیں. شیرنی کے پیٹ میں شیر کا بچہ بنا, شیر کی روح ڈال کے اللہ اس کو بھیج, جب اس کا ظاہر تیار ہو جاتا ہے, پورا تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں, تو اب اس میں روح جو ڈالی جاتی ہے وہ اسی کی ڈالی جاتی ہے جیسا ظاہر بنا, شیر کو شیر کی روح ڈال دی جاتی ہے. ماں انسانی ماں اس کے پیٹ میں اس کا بچہ بنا, اس کا ظاہر بن گیا, اب انسان کی روح ڈال کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے, اس کو کتے کی روح نہیں ڈالی جاتی ہے. معلوم ہوا اللہ کا قاعدہ, اللہ کا طریقہ یہ ہے, جیسا ظاہر ہوگا ویسی روح ڈال دی جائے گی. تو ہم ظاہر بنا لیں انبیاء علیہ السلام والا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والا ظاہر بنا لیں, اللہ روح بھی نصیب فرما دیں گے, اللہ ہمیں ہمارا باطن بھی ویسا بنا دیں گے, اس کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما دیں گے. ظاہر تو ہم بنائیں, اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا یاد آ گئی, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. اے اللہ اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے، جتنا میں ظاہر میں اچھا نظر آتا ہوں اس سے اچھا میرا باطن بنا دیجئے. واجعل علانیتی صالحہ، اور میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دیجئے، اور ظاہر سے زیادہ نیک میرے باطن کو بنا دیجئے. سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے. تو باطن بنتا ہے ظاہر کو بنانے سے، جیسا ہم ظاہر بنائیں گے ایک نہ ایک دن اللہ باطن بھی ویسا ہی، روح بھی ویسی ہی نصیب فرما دیں گے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کے روزے میں بھی اہتمام فرمایا کہ ذرہ برابر مشابہت نہ ہو. ایک روز وہ ایک رکھتے تو ہم دو رکھ لیں، نو کو ملا لیں یا گیارہ کو ملا لیں، خالی دستہ نہ رکھیں، کیونکہ خالی دستہ وہ لوگ رکھتے یہود، تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. آپ سوچیں تو صحیح، اگر پاکستان کی فوج کا کوئی سپاہی ہو اور وہ ہندوستان کی فوج کی وردی میں چلا جائے ڈیوٹی پہ، کورٹ مارشل ہو جائے گا، کورٹ مارشل کیا جائے گا، ظالم دشمن کی وردی پہن کے آیا ہے، کیسے جرت کی تو نے؟ فوجی عدالت میں جس کو کورٹ مارشل کہتے ہیں اس پہ مقدمہ چلے گا اور نکال دیا جائے گا کان پکڑ کے نوکری سے، کہ کوئی ضرورت نہیں وطن کو اور ملک کو تمہارے جیسے سپاہیوں کی جو دشمن کی وردی پہن کے آتے ہیں. تو آج ہم نے دشمن کی وردی نہیں پہن لی، ہمارا لباس کیسا ہے؟ ہمارا لباس دشمنوں والا نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں والا نہیں ہے، ہماری شکلیں اللہ کے دشمنوں والی نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے نکال باہر کیا ہوا ہے، چل نکل باہر. اور اب تو حالت ایسی ہے، اب تو یہ حالت ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو بہت زیادہ جس نے ستایا ہو تو اگر کوئی اس کی، بعض اوقات بچے کو کوئی پٹائی لگا رہا ہو تو ماں باپ بچانے آ جاتے ہیں، کوئی کیوں بھائی ہمارے بچے کو کیوں مار رہا ہے. اور جس نے بہت زیادہ ستا رکھا ہو، بہت زیادہ ناراض کر رکھا ہو، اب اس کے بیٹے کی پٹائی ہو رہی ہے، باپ بہت سخت ناراض ہے، اس سے ناراض کیا ہوا ہے اس نے نافرمانی کی وجہ سے، تو باپ کہتا ہے پٹنے دو، اچھا ہے پٹے، اس نے مجھے جو دکھ پہنچائے، مجھے جو اس نے غم پہنچایا، اچھا ہے پٹے مارو. تو آج ہمارا یہی حال ہے بھائی، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. ہاں اور مدد نہیں آ رہی. کیوں؟ ہم نے ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کو، بہت سخت ناراض کیا ہوا ہے. اور کوئی سرکاری ملازم ہو، سرکاری ملازم وہ اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہو اس کے اندر دیکھا جائے، اپوزیشن کے جلسے میں سرکاری ملازم دیکھا جائے، سی آئی ڈی نے اطلاع کر دی یہ اپوزیشن کے جلسے میں شریک ہوا ہے، کیا حال ہوگا؟ نوکری سے فوراً برخاست کر دیا جائے. آج ہمیں سب نوکری سے اور ہر چیز سے برخاست کر دیا گیا ہے، یہی حال ہے ہمارا. لہذا ہم اپوزیشن کے خلیے سے نکلے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے مبارک خلیے کو اپنا لیں، جس کی تعلیم ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. دیکھ پھر دیکھیے، چار سو دنیا میں یہ اگر ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا، چار سو دنیا میں لہرانے لگے پرچم تیرا. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسا ظاہر ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد واہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی اور پوری، اے اللہ پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے، ہمارے مردوں کی، عورتوں کی، سب کی مغفرت فرما دیجئے، ہماری ہر طبقے کی اے اللہ مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے،
اپنی ہماری غفلتوں کو اپنے دھیان سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ, بہت ہم نے نفس اور شیطان کی پیروی کر کے اپنے آپ کو رسوا کر لیا. اے اللہ, ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی, سچی غلامی اور اتباع نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہم کو مرنے سے پہلے پہلے صاحب نسبت اولیاء صدیقین میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ, سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھیے. سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ, کسی کی محتاجی سے بچا لیجئے. اے اللہ, محتاجی سے بچا لیجئے. چلتے ہاتھ پیر اے اللہ ہمیں زندہ رکھیے. چلتے ہاتھ پیر اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ, خوب نیکیوں کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائیے, برکت والی زندگی نصیب فرمائیے. نیکیوں کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما دیجئے. عافیت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, اور ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, روح آسانی سے نکال لیجئے. اے اللہ, روح نکلتے وقت اے اللہ کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچا لیجئے. اے اللہ, روح نکلتے وقت خوب راحت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہم فرحاں اور شاداں غزل خواں آپ کی طرف لوٹیں. اے اللہ, ہمیں ایسا بنا دیجئے. اے اللہ, ایسے اعمال ہمیں نصیب فرما دیجئے. امت کے ایک ایک فرد کا اے اللہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.